إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. حدثنا أحمد بن إشقاب، حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. واجب الاحترام بزرگو، بھائیو، ساتھیو اور میری عزیز بہنوں، ماؤں بہنوں اور بچیوں، آج کی اس بابرکت مجلس میں صحیح بخاری کی آخری حدیث کے حوالے سے کچھ باتیں آپ سننے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. صحیح بخاری جس کی آخری حدیث کا آج درس ہے، اور عموماً اختصار کے طور پہ علماء کرام، طلباء اور اہل علم حضرات صحیح بخاری جسے کہتے ہیں، اس کا جو نام حضرت مصنف رحمت اللہ علیہ نے، یعنی صحیح بخاری کے مرتب اور مصنف رحمت اللہ علیہ نے اس کا نام رکھا ہے، وہ اس سے مختلف نام ہے: الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اقوالہ و ایامہ. المتھر سنیے، المسند الصحیح الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ. یہ ہے وہ نام جو حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے، جس طرح کے حافظ ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، اس کتاب کا نام رکھا ہے. اللہ اکبر. اور یہ بات بھی بڑی عجیب ہے کہ یہ نام بھی رکھنے میں ایک اعجاز شامل ہے. کتاب احادیث کے حوالے سے اس سے پہلے بھی موجود تھی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے بھی کتابیں موجود تھیں، ان کے اساتذہ کی کتابیں، ان کے پھر آگے اساتذہ کی کتابیں موجود تھیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب مسند موجود تھی. امام اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب بھی المسند موجود تھی. امام عبداللہ بن زبیر حمیدی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب المسند وہ بھی موجود تھی. امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب المسند موجود تھی. یعنی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شیوخ اور اساتذہ اور اس دور میں جن حضرات نے بھی کتابیں لکھی ان کی کتابیں موجود تھیں. ان سے پہلے دیکھیے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن ابی ذئب رحمۃ اللہ علیہ، کوفہ میں دیکھیے امام محمد بن حسن شیبانی ہیں، قاضی ابو یوسف ہیں، یا اس سے آگے دیکھیں حضرت امام زہری رحمۃ اللہ علیہ، امام معمر بن راشد رحمۃ اللہ علیہ. تو ان کے صحیفے اور ان کی کتابیں دستیاب تھیں، موجود تھیں. بلکہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کے تصانیف اور ان کے صحیفے اور ان کی کتابیں وہ تو کثرت سے، جس طرح آج ہمارے بازاروں میں کتابیں بکتی ہیں نا، اس دور میں امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں بازار میں بکتی تھیں. آج تو ماشاءاللہ تباہ کتابیں تباہ ہوتی ہیں، تباہ خانے ہیں، چھاپے خانے، کتابیں چھپتی ہیں اور چھپنے میں جناب کوئی تاخیر نہیں ہوتی. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ اس دور میں وراقین، یعنی کتابیں لکھنے والے، مستقل ان کا یہ پیشہ ہوتا تھا، مستقل ان کا یہ کام ہوتا تھا لکھنا. وہ لکھتے تھے. بغداد میں سوپر وراقین کے نام پہ ایک مستقل بازار تھا، جس طرح چھاپے خانے ہوتے ہیں نا، اسی طرح بغداد میں سوپر وراقین، کاتبوں کا بازار، کاتبوں کا بازار. کاتب بیٹھے ہیں اور شب و روز یہی مشغلہ ہے، احادیث لکھنے کا، کتابیں نقل کرنے کا. اساتذہ دے جاتے تھے، مشائخ دے جاتے تھے، طالب علم دے جاتے تھے، یہ کتاب ہمیں نقل کر کے دے دیتے، وہ کتاب نقل کر دیتے. اور وہ کتاب پھر ہمارے نہیں ہفتے گزر جائیں یا مہینے گزر جائیں، بلکہ دنوں میں کتابیں لکھ دیتے. اتنا سریع الخط تھے وہ، حیرانی ہوتی. آپ اندازہ کریں کہ قرآن مجید، یہ دیکھیے اتنی بڑی کتاب تو ہے نا قرآن مجید. قرآن مجید ایک کاتب نے 3 دنوں میں لکھا تھا، یعنی اتنا سریع الخط تھے وہ کاتب وراق کہ قرآن مجید 3 دنوں میں. لیکن یہ بھی عجیب لطیفہ ہے، حافظ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، اللہ اکبر، کہ جب 3 دنوں میں اس نے قرآن لکھا نا، تو کسی نے پوچھا کہ آپ کو اکتاہٹ اور تھکاوٹ نہیں ہوئی؟ 3 دن لکھتے رہے، تمہیں تم تھکے نہیں؟ اللہ معاف فرمائے، وہ تعلی اس کے دن میں ذہن میں پیدا ہو گئے. تعلی ہے نا، شیطان مختلف انداز سے انسان کو بھڑکاتا ہے، پھسلاتا ہے، رائے راستے ہٹاتا ہے. تعلی پیدا ہو گئی 3 دن میں جناب، 600-700 صفحے کی کتاب 3 دنوں میں. کہنے لگا 3 دنوں میں لکھی ہے، ما مسنا من لغوب، مجھے کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی. بس یہ بات اس کی زبان سے نکلنا تھی کہ اللہ نے اس کا دایاں ہاتھ شل کر دیا، دایاں ہاتھ شل کر دی. اس کے بعد وہ کوئی چیز نہ لکھ سکا. بھائی یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا نا کہ زمین و آسمان کو ہم نے پیدا کیا وہ ما مسنا من لغوب, ہم کو زمین و آسمان بنانے کے باوجود بھی ہمیں کوئی اکتاف نہیں ہوئی. تورات کا وہ یہودیوں والا عقیدہ تو اپنی جگہ رہا, وہ تو یہودیوں والا عقیدہ ہے نا کہ اللہ ذوالجلال تھک گیا اور پھر ساتویں دن اللہ ذوالجلال نے آرام کیا. لیکن قرآن تو یہی کہتا ہے وہ ما مسنا من لغوب, ہم نے آسمان زمین کو بنایا ہمیں کوئی تھکاوٹ اور اکتاہٹ نہیں ہوئی. اب یہ بات تالی میں اس آدمی نے کہہ دی, اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کا ہاتھ شل کر دیا, پھر دوبارہ وہ یہ خدمت سر انجام نہ دے سکا. بہرحال اسی طرح صحیح مسلم لکھنے والے, بخاری شریف لکھنے والے, دوسرے صحیفے لکھنے والے, ان کی داستانیں موجود ہیں اور یہ مستقل ایک عنوان اور موضوع ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس دور میں یہ کتابیں موجود تھیں, دستیاب تھیں, صحائف موجود تھے, لیکن کسی کتاب کے مصنف نے, کسی محدث نے یوں سمجھیے کہ اللہ ذوالجلال نے اس کسی بھی محدث کے ذہن میں یہ نام پیدا نہیں کیا جو نام اللہ نے امام بخاری کے ذہن میں ڈالا. یہ بھی ایک اختصاص ہے, یہ بھی ایک اعجاز ہے, یہ بھی ایک یوں سمجھنا چاہیے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی انفرادیت ہے. یا یوں سمجھیے کہ سب سے پہلے اس نام کو اس انداز سے سیٹ کرنے میں اولیت کا شرف حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے. اس کتاب میں کیا رکھا انہوں نے, کہا کیا, ہاں کیا ہے, کہتے ہیں الجامع. اب علماء اور حدیث کے طالب علم تو جانتے ہیں کہ یہ الجامع اصطلاح میں کس کو کہتے ہیں, یعنی جامع وہ کتاب یوں سمجھیے آسان لفظوں میں کہ جس میں دین کے تمام مسائل کا خلاصہ ہو, جس میں عقائد بھی ہوں, معاملات بھی ہوں, عبادات بھی ہوں, فطر بھی ہوں, جن میں جہاد بھی ہو, جس میں تفسیر بھی ہو, سیرت بھی ہو, سب باتیں دین کے تمام متعلقہ مسائل کی وہ جامع. بھائی یہ جامع بھی ایک محدث ہی لکھ سکتا ہے, یہ جامع بھی ایک محدث ہی لے سکتا ہے. اس لیے کہ دین تو وہی کا نام ہے نا, دین وہی کا نام ہے, اور دین سارے کا سارا وہی کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. اس پورے دین کا خلاصہ اور سارے دین کا ایک نچوڑ کہنا چاہیے, ایک خلاصہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سارے دین کا وہ الجامع کی شکل میں, بخاری صحیح بخاری کی شکل میں, الجامع صحیح کی شکل میں امت کے سامنے پیش کیا. اللہ, امام بخاری تو خود اس موقف کے, ان سے پوچھا گیا ان کے شاگرد وراق محمد بن ابی حاتم نے پوچھا رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حضرت یہ فرمائیے کہ دین کے تمام مسائل وحی الہی سے, کتاب و سنت سے اخذ کیے جا سکتے ہیں, یا اس میں کسی رائے کی بھی ضرورت پیش آئے گی؟ تو امام صاحب رحمت اللہ علیہ, برکت کے لیے رہنے دے میرے پاس, تو امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا کہ دین کا ہر مسئلہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں موجود. بھائی دین تو اللہ نے مکمل کر دیا نا, الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. اب جو دین اسلام ہے وہ تو ہے کتاب و سنت میں, اب جو دین اسلام ہے وہ کس میں ہے؟ کتاب و سنت میں. اور جو دین اسلام نہیں ہے اس کا نام آپ جو چاہیں رکھ دیں, بہرحال وہ کتاب ضرور ہوگی, دین اسلام نہیں ہوگا اگر وہ کتاب و سنت کے مطابق نہیں. اب وہ کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے, وہ دین اسلام نہیں ہوگا. آپ اس کو جو بھی نام دے لیں, اچھے سے اچھا نام اس کا منتخب کر لیں, دین اسلام بہرحال وہی ہے جس کی تکمیل اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کر دی, اور وہ دین کتاب کی شکل میں بھی محفوظ اور سنت کی شکل میں بھی محفوظ.
وہ دین کتاب اللہ کی شکل میں بھی موجود اور سنت و حدیث کی شکل میں بھی ہمارے سامنے محفوظ. یہ مستقل ایک بات. بہرحال امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے کتاب کا نام کیا رکھا الجامع، کہ یہ کتاب سارے دین کا کیا ہے، خلاصہ ہے. اور پھر سارے دین کا خلاصہ وہ بھی الصحیح، صحیح روایات پہ مبنی، یہ نہیں کہ ضعیف، منکر، متروک، موضوع، بناوٹی اور گھڑی ہوئی روایات جن کی کوئی اصل موجود نہ ہو، وہ نہیں، بلکہ الصحیح، جس میں اشارہ ہے کہ اس سے پہلے جو کتابیں تھیں ان میں کوئی بھی الصحیح نہ تھی. بات سمجھے؟ جو ان سے پہلے کتابیں تھیں، امام صاحب سے پہلے جتنی کتابیں تھیں اس سے پہلے کوئی بھی الصحیح نہیں تھی. اسی لیے تو امام صاحب بن راہوی رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے استاد تھے، انہوں نے ترغیب دی، اشارہ کیا کہ کاش تم میں سے کوئی اللہ کا بندہ اٹھے اور صحیح حدیث کا مجموعہ تیار کرے، صحیح حدیث کا مجموعہ تیار کرے. تو اگر صحیح حدیث کا مجموعہ اس سے پہلے ہوتا تو امام اسحاق بن راہوی رحمۃ اللہ علیہ ترغیب ہی کیوں دیتے؟ یعنی امام اسحاق بن راہوی، یہ صرف میں نہیں کہہ رہا بلکہ امام بخاری کے استاد امام اسحاق بن راہوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ صحیح حدیث کا ذخیرہ اس سے پہلے کسی ایک جگہ مجتمع اور متفق نہیں تھا. سب سے پہلے اس کی طرح ڈالی ہے، اس کی نیو رکھی ہے، اس کی بنیاد بھی رکھی ہے، تو کس نے؟ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. اور پھر الجامع الصحیح المسند، بھائی حدیث اس کا اطلاق تو بہت سی باتوں پہ بھی ہو سکتا ہے، ہر بات پہ حدیث کا اطلاق ہو سکتا ہے لغوی اعتبار سے، لیکن اصطلاحی طور پہ حدیث کا اطلاق نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ، آپ کے فرمان سے. اس لیے صحیح روایات بھی وہ جو کیا ہے المسند، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتی ہیں. صحابہ کے اقوال، تابعین کے اقوال، اتباع تابعین کے اقوال، وہ میری کتاب کا موضوع نہیں ہے. میری کتاب کا موضوع نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مرفوع احادیث ہیں، مسند احادیث ہیں. اور پھر یہ بھی کہ یہ جو مجموعہ ہے یہ ہے المختصر، یہ نہیں کہ تمام صحیح حدیثوں کو میں نے جمع کر دیا ہے. مختصر طور پہ صحیح احادیث، صحیح مسند احادیث کا ایک مجموعہ میں نے امت کے سامنے پیش کیا ہے، ایک صحیح مجموعہ امت کے سامنے میں نے پیش کیا مختصر طور پہ. یہ نہیں کہ تمام کی تمام. خود امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس میں صحیح روایات کا اہتمام کیا ہے، اس کے علاوہ بہت سی روایات صحیح موجود. تو بہرحال امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب اور پھر آگے من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ ہی وایامہ ہی، آپ ذرا سوچے طالب علم، حدیث کے طالب علم جو ہیں، حدیث کی ہم کیا تعریف کرتے ہیں، شرح نخبہ میں ہم نے کیا تعریف پڑھی ہے، حدیث کس کو کہتے ہیں، اصول حدیث کی کتابوں میں جو حدیث کی تعریف ہے وہ کیا ہے؟ حدیث ہے نبی علیہ السلام کے قول، آپ کے فعل، آپ کی تقریر. آپ حیران ہوں گے، یہ پچھلے دنوں ایم اے کا شبوی امتحان ہوا، شمانی صاحب ایم اے، یہ ہمارے دور کے علم کی یتیمی کا دور عالم یہ ہے. ایم اے کے طالب علموں سے ایک طالب علم سے میرے دوست نے، ساتھی ممتحن ہے، انہوں نے بتلایا، میں نے اس کو پوچھا حدیث کس کو کہتے ہیں، حدیث کس کو کہتے ہیں، وہ کہنے لگا حدیث حدیث ہے. وہ بھائی حدیث کس کو کہتے ہیں، وہ حدیث ہے، اس کو حدیث کہتے ہیں. یہ ایم اے کا اسٹوڈنٹ ہے، امت کا ایک فرد. آپ اندازہ کیجئے، امت کے فرد کو یہ بھی معلوم نہیں کہ حدیث کس کو کہتے ہیں. حدیث کا یہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، روشن خیال ہے، معمار ہے ہمارے ملک کے، انا للہ و انا الیہ راجعون. ان ملک کے معماروں کو نبی علیہ السلام کی حدیث کی تعریف کا بھی پتا نہیں کہ حدیث کس کو کہتے. اور ایک وہ ملک کے معمار اور ایک مذہب کے معمار. ایک ملک کے معمار ایک مذہب کے معمار جو کہتے ہیں حدیث تو وہ بھی ہے جس کا حوالے سے پہلے عثمانی صاحب آپ کہہ رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. دین کو تو بازیچہ اطفال بنا دیا ان لوگوں نے. وہ قدر وہ منزلت اور وہ مقام حدیث کی وہ ہیبت حدیث کا وہ کی وہ تعظیم حدیث کی وہ عزت وہ آج ان لوگوں نے لوگوں کے سامنے بالکل مفقود کر کے رکھ دی. کہاں یہ اہتمام کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کبھی وہی اہتمام جو نبی علیہ السلام کا ہوتا تھا. اور کہاں یہ کہ حدیث ہے اس پہ عمل نہیں ہے جی سنت پہ عمل. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ مذہب کے معمار ہیں ہمارے وہ ملک کے معمار یہ مذہب کے معمار ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو بہرحال عرض کر رہا تھا یہ تو اس بات اشارہ ہے کہ حدیث کی تعریف ہم کیا کرتے ہیں. قول نبی علیہ السلام کا فرمان نبی علیہ السلام کا فعل اور نبی علیہ السلام کی تقریر. اللہ اکبر. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نام کیا رکھا من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قول آ گیا و سنن ہی افعال آ گئے و ایام ہی تقریر آ گئی. بلکہ تقریر ہی نہیں زندگی کے تمام مسائل آ گئے. بات سمجھے یا نہیں. صرف تقریر نہیں آئی یعنی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو نام رکھا ہے اس میں صرف حدیث کی تعریف ہی نہیں آئی بلکہ یوں سمجھیے کہ اس سے بھی جامع معنی میں پوری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا عکس اس کتاب کی تعریف میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رکھ دیا. اللہ اکبر. ایسے تو بھائی ایسے تو نہیں نا. نہ چاہنے کے باوجود بھی نہ چاہنے کے باوجود بھی یہ شرف ہے امام بخاری کی اس کتاب کو کہ آج کسی کو تعلیم یافتہ دین کا تعلیم یافتہ نہیں سمجھا جاتا جس کو بخاری کی سند حاصل نہ ہو. وہ موتا پڑھ لے شرح مانر آثار پڑھ لے کتاب الاثار پڑھ لے وہ کوئی اور کتاب پڑھ لے لیکن سند یافتہ عالم اس کو سمجھا جاتا ہے جو صحیح بخاری کا استاد سے درس لے لیتا ہے. اس کو استاد اپنی سند میں اس وقت شامل کرتا ہے جب صحیح بخاری پڑھتا ہے. یہ نہ چاہنے کے باوجود بھی بلکہ حضرت شیخ الحدیث صاحب تشریف فرمایا انہیں تو علم ہے انہیں تو معلوم ہے کہ ہمارے کہنے پہ یہ چند سالوں سے کتاب الاثار کو درس نصاب میں شامل کر لیا ورنہ یہ تو درس نصاب میں شامل ہی نہیں تھی. کیوں مانگنا ہے یا نہیں. یہ تو سرے سے نصاب میں شامل ہی نہیں تھی. جو کتاب سرے سے شامل نہ ہو آج اس کو شامل کر کے منہ کی سیاہی کو دھونے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو بہرحال کوشش عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ اعزاز بھی صحیح بخاری کو حاصل ہے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کی عصمت کا دانستہ یا نادانستہ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اس کی عصمت کا اعتراف ہے کہ جب تک صحیح بخاری نہ پڑھ لی جائے اس وقت تک عالم صحیح بن سکتا نہیں. اللہ اکبر. یہ کیوں نہ ہو یہ کیوں نہ ہو کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جتنے اہتمام سے لکھا اور جس ورا نیکی اور تقوی کی بنیاد پہ لکھا آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں اس حدیث اس کتاب میں حدیث لکھنے سے پہلے غسل کرتا پاکیزگی طہارت حاصل کرتا دو رکعت نفل پڑھتا دعا استخارہ پڑھتا اپنی تحقیق اور تتبو کے بعد اللہ سے دعا بھی کرتا اپنی تحقیق تنقید تتبو تفتیش کے بعد اللہ سے دعا بھی کرتا پھر میرے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس حدیث کے بارے میں بات ڈال دیتے تو اس حدیث کو صحیح بخاری کی زینت بنا دیتا، اس کو اس بخاری کتاب کی زینت ہے. تو یوں سمجھنا چاہیے کہ اس میں تو اللہ کا مشورہ بھی شامل ہے بھائی. استخارہ اللہ سے مشورہ ہے نا. نبی علیہ السلام نے یہی فرمایا نا کہ اللہ سے مشورہ کر لیا کرو. بھائی استخارہ امام صاحب کرتے تھے اپنی کوششوں کے باوجود، اپنی محنتوں کے باوجود، اور جو کوشش اور محنت انہوں نے 16 سال، ایک دو سال نہیں، پوری 16 سال کی، اور کس طرح کی اس کی بھی تفصیل ہے. ان 16 سال کی محنت میں اللہ سبحانہ و تعالی کا مشورہ وہ بھی اس میں شامل، اللہ اکبر. اور پھر اس سے آگے دیکھیے، اس کے ابواب کی تبلیغ وہ کہاں؟ وہ ریاض الجنہ میں بیٹھ کے، مدینہ طیبہ میں، جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. اس ریاض الجنہ میں بیٹھ کے یہ اس کتاب کے ابواب کو میں نے مرتب کیا، احادیث کو مکہ مکرمہ میں، اور ابواب اس کی فقہ دیکھیے وہ کہاں مدینہ ہے. دین کا نزول آغاز کہاں سے ہوا؟ مکہ مکرمہ میں. اور اس کی تنفیذ اور اس کی تفویض اور اس کی تبیین اور اس کی حد بندی وہ کہاں ہوئی؟ ٹھیک ہے نا. یعنی اس انداز کو اختیار کرنے میں بھی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یوں سمجھنا چاہیے سنت نبی کی اتباع کی. یہ بات بھی گویا اللہ ذو الجلال نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں ڈالی کہ یہاں احادیث کا، نبی علیہ السلام کے فرامین، دین کا یہاں آغاز کرے، اور اس کی تنفیذ کہاں، تبویب کہاں، تہذیب کہاں؟ مدینہ طیبہ میں، اللہ اکبر. اور پھر جب اس کتاب کو جمع کیا، مرتب کیا، تو اپنے شیوخ امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ، امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے سامنے پیش کیا، اور تینوں نے، امام وقالی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ان تینوں اساتذہ نے صحیح بخاری کا جائزہ لیا، دیکھا احادیث کو پڑھا کہ محمد بن اسماعیل بخاری نے جو احادیث مرتب کی ہیں ان کی فنی نقطہ نظر سے نوعیت کیا ہے، حیثیت کیا ہے. امام وقیلی فرماتے ہیں کہ 4 روایات کے بارے میں ان آئمہ نے اپنے خدشے کا اظہار کیا، امام صاحب سے اتفاق نہ کیا، لیکن وقیلی فرماتے ہیں کہ ان 4 کے بارے میں بھی رائے وہی ہے جو محمد بن اسماعیل بخاری کی. ان 4 کے بارے میں بھی رائے راجے وہی ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. مجھے یہاں یاد آئی، آج تو لوگ ٹکر کرتے ہیں صحیح بخاری پہ اعتراض کرتے ہوئے، شرم و حیا ہی نہیں آتا لوگوں کو، بالکل ٹکر کرتے ہیں. ہاں یہ ایسا سمجھتے ہیں جیسے مسجد کی پکی اور کچی روٹی. کبھی اپنے اقابر سے تو پوچھو کہ صحیح بخاری ہے کیا، اپنے اقابر سے پوچھ لو کہ صحیح بخاری ہے کیا. اور جنہیں تم خاتمہ الحفاظ کہتے ہو، علامہ انور شاہ کاشمیری سے پوچھ رہا فیض الباری میں اس نے کیا کہا. دارپتنی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے الزامات و تتبع ایک کتاب لکھی، اب تو چھپ چکی، میرے پاس تو اس کا قلمی نسخہ تھا جس وقت میں نے اس کو دیکھا، اب تو اللہ کے فضل و کرم سے شیخ ربیع کی تحقیق سے چھپ چکی. الزامات و تتبع میں امام دارپتنی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اعتراضات کیے ان کے حوالے سے علامہ کاشمیری فرماتے ہیں، دیکھو یہ اعتراضات وہ ہیں جو امام دارپتنی دوسروں کے سے اصول لے کے کرتے، دوسروں سے اصول لے کے کرتے، یہ اصول ہے لہذا یہاں یہ درست نہیں ہے، یہ اصول ہے، قاعدہ یہ ہے، اس لیے یہاں یہ اعتراض جو ہے وہ واقع ہوتا ہے. لیکن امام بخاری وہ تو جو کہتے ہیں خود اصول بن جاتا ہے، اور تم دوسروں کے اصول سے بخاری کو پرکھتے ہو، بخاری جو بات کہتے ہیں چیف جسٹس کی طرح وہ اصول بن جاتے ہیں ماتحت عدالتوں کے لیے. جس طرح چھوٹی عدالتیں ہوتی ان کا کوئی فیصلہ چیف جسٹس کے لیے حجت اور دلیل نہیں ہوتا, لیکن بخاری کا فیصلہ دوسروں کے لیے حجت. اور اسی لیے تو امام دار قدری نے کہا لولا البخاری علماء رہا مسلم. تم کہتے ہو مسلم صحیح مسلم, اگر بخاری نہ ہوتے تو مسلم پیدا کس طرح ہوتے, اگر بخاری نہ ہوتے تو مسلم کس طرح ہوتے. تو بھائیو آج تو لوگوں نے امام بخاری کو معلوم نہیں کیا کچھ کہا, لیکن اپنے اکابر کو سے پوچھ لو کہ صحیح بخاری کیا ہے اور امام بخاری کیا ہے, بلکہ وہ تو فخر کرتے. شیخ فرماتے ہیں شارانی نے ذکر کیا ہے کہ جناب میں نے خواب میں دیکھا کہ ہم نے نبی علیہ السلام پہ صحیح بخاری کی قرات کی ہے, صحیح بخاری کی قرات نبی علیہ السلام پہ کی. اور یہ بھی شاید انہوں نے اس لیے ذکر کیا, کہتے ہیں کہ اس میں ایک حنفی بھی تھا, اس میں ایک حنفی بھی تھا اس لیے ذکر کر دیا, ورنہ شاید یہ خواب وہ بھی نہ ذکر کرتے. بہرحال یہ تو ایک تفنن تباہ کے طور پہ عرض کرنا, ورنہ سچی بات ہے نہ شبم نہ شب پرستم کے حدیث خواب گوئی, نہ شبم نہ شب پرستم کے حدیث خواب گوئم, چون آفتابم حماد آفتاب گوئم. آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے حدیث کا دفاع کرنے والے اور صحیح بخاری سے عقیدت رکھنے والے وہی چیلنج دیتے ہیں جو چیلنج ابو نصر مروزی رحمۃ اللہ, ابو نصر سجزی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا تھا, جو امام الحرمین نے دیا اور عبد الملک جوینی نے دیا تھا, وہی بات آج بھی کہتے ہیں. اور علی وجہ البصیرت کہتے ہیں کہ صحیح بخاری کے متون مسندہ کی ایک روایت بھی ایسی نہیں جو مقصد اور لفظ سمجھ لے جو امام بخاری کے مقصد اور مطلوب کے مطابق نہ ہو اور اس میں محدثین کا کلام, ایک روایت بھی ایسی نہیں اللہ کے فضل و کرم سے. آج بھی ہم یہی بات کہتے ہیں, اور یہ بات صرف اعلان کے لیے نہیں, اعلان کے طور پہ نہیں, بلکہ علی وجہ البصیرت روایات کو دیکھ کے اور پرکھ کے کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. اسی لیے تو امام الحرمین نے, ابو النصر سجزی نے کہا تھا کہ اگر کوئی آدمی قسم اٹھا لے, حلف اٹھا لے کہ صحیح بخاری میں, اگر کوئی آدمی کہے نا کہ ساری احادیث صحیح ہے, اگر ایک بھی حدیث ضعیف ہو تو میری بیوی کو طلاق. یہ بھی قصہ عجیب ہے, نزلہ بر عضو ضعیف, ہاں قصہ عورت پہ بچاری پہ, اگر ایک بھی حدیث ضعیف ہو تو میری بیوی کو. یہ امام ابو النصر سجزی سے بھی پوچھا گیا. اللہ اکبر, بات سے بات آ جاتی ہے. یہ ابو النصر سجزی معلوم ہے کون ہے؟ یہ وہ ہے جب اصفہان میں پڑھنے کے لیے گئے نا, تو تعلیم کے دوران ان کی پاک دامنی اور ان کی علم اور ان کی شرافت کا شعرہ ہو گیا. اللہ اکبر کبیرہ. تو ایک پاک دامن عورت کو کیا سوچی, وہ پیسے کی تھیلی لا کے, روپے کی تھیلی لا کے امام ابو النصر سجزی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کی کہ حضرت یہ تحفہ قبول کیجئے, یہ تحفہ قبول کیجئے, اور میری ایک تمنا ہے, میں چاہتی ہوں کہ آپ کے عقد میں آ جاؤں اور آپ کی خدمت کروں, آپ کے عقد میں آ جاؤں اور آپ کی خدمت کروں تاکہ گھر کے کام کاج اور روٹی کے فکر سے بے نیاز ہو کے آپ دین کی خدمت میں لگے رہیں. مگر معلوم ہے کہ ابو النصر سجزی نے صحیح بخاری پڑھی تھی نا, ہاں ابو النصر سجزی نے صحیح بخاری پڑھی تھی. انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی بندی یہ پیسے بھی لے جاؤ اور تم بھی اپنے گھر جاؤ, میں گھر سے علم دین پڑھنے کی نیت سے آیا ہوں, نکاح کرنے کی نیت سے نہیں آیا. نہیں سمجھے بات؟ انما الاعمال, انہوں نے صحیح بخاری پڑھی تھی نا, انما الاعمال, میں گھر سے طالب علم علم پڑھنے کے لیے آیا ہوں، لوگ کہیں گے یہ تو شادی رچا کے بیٹھ گیا، یہ بھی کوئی مولوی ہے؟ ہائے ہائے ہائے، وہ ایک طرف، مولانا کیا بات ہے، ایک طرف امام بخاری، وہ تو تجارت میں بھی 10 روپے نفع ملتا ہے، 10 درہم، 10,000، 10,000 10% نفع ملتا ہے، ہائے وہ کہتے ہیں میں شام کو یہ سودا فروخت کرنے کی نیت کر چکا تھا، اپنی نیت بدلنا نہیں چاہتا، ہائے ہائے ہائے، اپنی نیت بدلنا، ایک طرف یہ نیت کا عالم، انما الاعمال بالنیات، اور دوسری طرف جو جناب قربت ہے، جو عبادت ہے اور قربت ہے، وہ بغیر نیت کے ادا کر لی جائے تب بھی قبول۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وضو بغیر نیت کے، نبی علیہ السلام نے تو فرمایا لا یحفظ علی الا مومن، کہ مومن ہی نبی وضو کی حفاظت کرتا ہے، مومن ہی وضو کی، اور وضو کرنے سے گناہ صغیرہ سارے، نیت وضو کی نہ کی جائے، غسل کی نیت نہ کی جائے، غسل بھی ہو جاتا ہے، وضو بھی ہو جاتا ہے۔ بلکہ اس سے آگے بات عرض کروں، فتح القدیر میں کیا کہا ابن حمام نے، وہ کہتے ہیں ایک آدمی آیا نماز پڑھنے کے لیے، اور نماز میں آگے امام چلا گیا ہے رکوع میں، اب مسئلہ تو یہ ہے کہ دو تکبیریں کہیں یا ایک ہی تکبیر پہ اکتفا کرے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اس نے نیت نہیں کی، صرف دوسری تکبیر پہ اکتفا کی ہے، نیت پہلی تکبیر، دوسری تکبیر کی لیکن اس کی نیت نہیں کی کہ یہ پہلی تکبیر کو بھی شامل ہو جائے، نیت نہیں بھی کی پہلی تکبیر کے لیے، تو یہ تکبیر دوسری کہی ہوئی اس کے لیے کافی۔ وہ عبادت میں بھی جہاں نیت کی ضرورت نہ ہو، طہارت اور پاکیزگی اور جناب قربت کے معاملات میں بھی نیت کی ضرورت نہ سمجھی جائے، مگر صحیح بخاری پڑھنے والے اور حدیث کا سبق لینے والے، اور طالب علموں اپنی نیتوں کو درست کر لو، امام بخاری نے اسی لیے یہ پہلی حدیث ذکر کی۔ تو بہرحال عرض کر رہا تھا کہ یوں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب مرتب کر کے اپنے اساتذہ کی خدمت میں پیش کی، اساتذہ نے اس پہ مہر تصدیق کی، راجہ پہلو پھر وہی قرار دیا جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جس موقف کو اختیار کیا، اور اس کتاب کو یہ اعزاز اور فضیلت بھی حاصل ہے، یہ اعزاز اور یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، کئی مقام پہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کی تصدیق بھی کی، اللہ اکبر کبھی تصدیق بھی کی۔ امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ لکھا ہے احتجاج الشافی بالسنہ، غالباً یہی نام ہے، تو اس میں ایک محدث کا واقعہ لکھا ہے انہوں نے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت ہوئی، تو ان سے پوچھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے پوچھا نبی علیہ السلام سے کہ حضور یہ امام بخاری نے جو جتنی بھی احادیث لکھی ہیں وہ سب صحیح ہے، آپ کی فرمودہ ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں بخاری نے جتنی بھی روایات لکھی ہیں وہ میری ہی فرمودہ ہے، باقی باتیں تو چھوڑیں، یعنی یہ رویہ صالحہ بھی اس کتاب کی عظمت کی دلیل ہے، اور بھی اس حوالے سے بہت سی باتیں۔ بہرحال یوں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس عظیم الشان کتاب کی تدویب اور اس امام عظیم الشان کتاب کی تہذیب اور اس کی ترتیب دی، اللہ اکبر۔ اب اس کتاب کا آغاز وہ کس سے کیا؟ وہ بدل وحی سے کیا، کس سے کیا؟ وحی سے، کہ وحی کس طرح نازل ہوئی، اس کا آغاز کس طرح ہوا ہے، اور اس سے بھی پہلے امام صاحب نے یہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت انما الاعمال بالنیات، جس کا تذکرہ ابھی میں نے آپ سے عرض کیا، وہ ذکر کی۔ کئی ساتھی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مقدمے اور توحید کے طور پہ، مقدمے اور توحید کے طور پہ. لیکن بات یہاں بھی ایک نقطے کی ہے, بات یہاں بھی ایک نقطے کی. اللہ اکبر کبیرہ, کہ وحی الہی سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جبرائیل امین کے ذریعے سینہ شک کر کے دل کو دھویا تھا. سمجھے یا نہیں سمجھے؟ دل کو دھویا تھا, دل کو صاف پاک صاف کر دیا تھا. وحی سے پہلے بچپن میں بھی اور معراج کی رات معراج سے بھی پہلے, جہاں سب کچھ اللہ ذو الجلال والاکرام سے معاملات باقی باتیں اور سب ہونا تھا, وہی بھی اس کا سلسلہ بھی اس کے دوران جاری رہا. تو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے یہ جو اشارہ تھا دل کو پاک اور صاف کرنے کا, امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یوں سمجھیے کہ اس سے سمجھتے ہوئے اس روایت کو مقدم جانا کہ وحی الہی کا علم حاصل کرنے سے پہلے ہمیں بھی اپنے دل کو بشری تقاضوں کے مطابق صاف کر لینا چاہیے. اس میں بھی گویا ایک سنت کا ایک خفی اشارہ موجود ہے. اللہ اکبر. اور پھر دین کا چونکہ مدار وحی پہ ہے, وحی الہی پہ ہم سب کا ایمان, اس لیے سب سے پہلے وحی. اس لیے کہ جب تک انسان وحی پہ ایمان نہیں لائے گا, وہ نہ رسول کو مانے گا, نہ اللہ کی کتاب کو مانے گا, نہ اللہ ذو الجلال کے کسی حکم کو مانے گا. پہلا مسئلہ ہے کہ اللہ کی وحی کو مانو. اللہ ذو الجلال والاکرام کی طرف سے پیغام آتا ہے, وحی آتی ہے. چنانچہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اسی سے اپنی کتاب کا آغاز کیا, اور وحی کے بعد امام صاحب نے کتاب الایمان کو, کتاب الایمان کے بعد پھر کتاب العلم کو, کتاب العلم کے بعد کتاب الطہارہ کو, کتاب الطہارہ کے بعد کتاب الصلاۃ کو, اور اسی طرح پھر ساری کتاب کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ, جس طرح کے جس کی تفصیل حافظ ابن حجر نے بھی اور دوسرے مشائخ نے بھی بیان کی ہے, ابواب کی ترتیب میں وہ ساری تفصیل ذکر کرتے ہوئے آخر میں کتاب التوحید کو ذکر کیا. اور کتاب التوحید کے آخر میں بھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اللہ سبحانہ و تعالی کی صفات کے حوالے سے بات کی. دیکھیے, اللہ کی توحید, اللہ کی معرفت ذاتی اعتبار سے, صفاتی اعتبار سے. صفات ذات کا بھی تعارف ہے, اور صفات ذات کے کہنا چاہیے کہ صفات کے جو ہے نا آگے مشمولات یا تعارف, اس پہ بھی وہ حاوی اور شامل ہیں. صفات سے ایک شخصیت کا پتہ چلتا ہے, ذات کا پتہ چلتا ہے, اور ذات کے ساتھ ساتھ اس کی صفات, اس کی خوبیاں اور اس کی اچھائیاں, اس کے اوصاف, اس کا علم بھی ہوتا ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اللہ سبحانہ و تعالی کی توحید کا ذکر کرتے ہوئے اللہ ذو الجلال والاکرام کی صفات کا ذکر کیا ہے, اور ان صفات میں اللہ ذو الجلال والاکرام کے اسماء کو بھی لائے, اور اسماء کے حوالے سے امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے اجمالاً وہ روایت بھی ذکر کی کہ جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ ذو الجلال کے کتنے ہیں, ایک کم سو نام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی, جو ان کو یاد کر لیتا ہے اس کو یہ اور یہ اللہ ذو الجلال برکت عطا فرماتے ہیں. لیکن اس کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ اللہ ذو الجلال والاکرام کے بس اتنے ہی نام ہیں, سو ہی نام ہیں. صحیح بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت سے نام, بہت سے نام ہیں. صرف یہ 99 نام نہیں ہے, ایک کم سو یہی نام نہیں. وہ مشہور حدیث ہے نا, اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن عمتک ناصیتی بیدک ماذن فیہ حکمک عدل فیہ قضاؤک, اللہم انی اسالک بکل اسم ہوا سمیت بہ نفسک او علمت آدم من خلقک او انزلتہ فی کتابک او استاثرت فی علم الغیب عندک. یہ کیا بتلا رہے ہیں؟ یہ چیز, یہ حدیث کس بات کی مشر ہے کہ بہت سے نام وہ ہیں جو اللہ نے اپنی کتابوں میں ظاہر نہیں کیے, جو اپنی کتابوں میں تورات میں, انجیل میں, زبور میں, قرآن مجید میں ظاہر نہیں کیے. اور اس کے ساتھ وہ حدیث بھی ملا لیں میدان معاشر کی,
کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات، اللہ کے اسماء اور صفات اس انداز پہ اللہ کی حمد اور ثنا کروں گا کہ حمد و ثنا کے وہ کلمات اللہ اسی وقت مجھے الہام فرمائے گا، اسی وقت مجھے الہام فرمائے گا. یہ روایت بھی اس بات کی دلیل ہے کہ صرف اللہ ذو الجلال کے 99 نام نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ ہیں. کتنے ہیں؟ ان کا علم اللہ ہی کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو علم نہیں ہے. یعنی باوجود کہ نبی علیہ السلام سب سے زیادہ اللہ کے ناموں کو جاننے والے، اللہ کی صفات کو جاننے والے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ سے عرض کرتے ہیں او استاثرت به فی علم الغیب عندک، اللہ میں تیرے ان ناموں سے بھی، ان ناموں کے واسطے سے بھی سوال کرتا ہوں جن ناموں کو تو نے اپنے پاس رکھا ہے، اپنی مخلوق میں سے کسی کو وہ نام آگاہ نہیں فرمایا. تو اس طرح امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے اسماء اور صفات کے مسئلے کو بھی بیان کیا، اور صفات میں بالخصوص علم کلام کے مسئلہ، بلکہ 32 ابواب کلام، صفت کلام کو ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ ذو الجلال متکلم ہے، بولتے ہیں اللہ ذو الجلال نے کلام کیا، بات کی اللہ ذو الجلال نے. یہ قرآن صرف اللہ کا تخیل نہیں ہے، کلام نفسی نہیں ہے جس طرح بہت ذرا کہتے، تخیل نہیں ہے کہ تخیل کو پھر اللہ ذو الجلال نے جبرائیل میں پیدا کر دیا جس طرح جامعہ یا معتزلہ کرتے، نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے خود کلام فرمایا. اللہ اکبر. جو ان کے اعتراضات ہیں وہ تو لمبی داستان ہے، لمبی بات ہے، لیکن قرآن مجید بتلاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بندے سے کلام کی. وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى، قَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمَا. مجھے یاد آئی ایک بات، پھر ضمناً بات آ جاتی ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، اللہ اکبر، تو حسین ابن ابی الورد رحمۃ اللہ علیہ خواب میں کہتے ہیں کہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دیدار کا شرف حاصل ہوا. میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ ما شان و احمد، ما شان و احمد، احمد کا کیا حال ہے، احمد کا کیا بنا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، ان سے پوچھ لینا. موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، ان سے پوچھ لینا. موسیٰ علیہ السلام آئے تو ان سے پوچھا تو فرمانے لگے اللہ ذو الجلال نے تو ان کو صدیقین کا رفیق بنا دیا ہے. امام احمد کو اللہ نے صدیقین کا رفیق اور ساتھی بنایا ہے. اب یہاں پھر علماء کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف بات کی اشارہ کیوں کر دیا؟ اس لیے کہ امام احمد نے ماریں بھی تو اسی مسئلے کے لیے کھائی تھی، اور اللہ ذو الجلال والاکرام سے کلام براہ راست موسیٰ علیہ السلام کو اس زمین پہ اور اس دھرتی پہ ہوتا رہا. وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمًا. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے موسیٰ علیہ السلام سے اشارہ کر دیا کہ تیرے اس وصف کی، تیرے اس وصف کا دفاع کرتے ہوئے یہ احمد فوت ہوا ہے، بتلا دو احمد کا درجہ کیا ہے. بات سمجھے یا نہیں؟ تو یوں تو ایک میں نے اشارہ کیا، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح 32 ابواب میں یوں سمجھیے کہ اللہ ذو الجلال کی صفت کلام کو بیان کیا. اور پھر اسی طرح آخری یہ جو باب آپ آج پڑھا ہے اس میں بھی اصل میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسئلے کا حل پیش کیا. اس دور میں جہاں اللہ کے کلام کا انکار کرنے والے تھے، وہاں اس سے ہٹ کے ہر دور میں ہر مسئلے میں یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ کچھ مسئلہ غلو کا شکار ہو جاتا ہے، افراد تفرید پیدا ہو جاتی. بعض حضرات نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ جو اوراق ہیں جو ہمارے حلق سے الفاظ وارد ہو رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی صفت، یہ بھی اللہ کی صفت ہے، معاذ اللہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بھی تردید کی اس سے پہلے باب میں، اور اس سے بعد کے یہ جو آخری باب ہے اس میں بھی اسی موقف کی تردید کی کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ وَنَازَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَأَقْوَالَهُمْ يُوزَنْ، تو یہ اقوال جو قرآن مجید کی تلاوت کے ہیں، تسبیح و تحلیل کے ہیں، یہ کیا اگر صفت ہے تو میزان میں اللہ کی صفت تو نہیں جائے گی؟ معاذ اللہ ثم استغفر اللہ. بھائی یہ تو عمل انسان کا ہے، انسانی عمل تولا جائے گا، معاذ اللہ اللہ ذو الجلال کی صفت کا اس سے تعلق نہیں ہے. گویا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس آخری باب میں جو پہلے باب کا یوں سمجھنا چاہیے تکملہ ہے اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا. اور پھر اس میں جو حدیث لائے ہیں صحیح بات ہے کہ وقت تو بالکل اللہ معاف فرمائے اپنے اختتام کو بڑی جلدی سے پہنچ رہا ہے. اس میں کہتے ہیں وقال مجاہد القسطاس والعدل بالرومیہ, کہ امام مجاہد فرماتے ہیں کہ یہ قسطاس یہ رومی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی عدل اور انصاف کے ہیں. ویقال والقسط مصدر المقسط, اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ قسط جو ہے وہ مقسط کا کیا ہے مصدر ہے اور اس کے معنی کیا ہے انصاف کے عدل کرنے والے کے عادل کے. ان اللہ یحب المقسطین اسی طرح الفاظ میں آتا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء میں بھی المقسط اسم آپ کا استعمال ہوا ہے. وہ ام القاسط اسی سے جو اسم فاعل قاسط ہے, مقسط بھی اسم فاعل ہے لیکن وہ کس سے ہے وہ کس سے ہے قسط سے, لیکن وہ ام القاسط فہول قسط سے جو مصدر ہے فاعل ہے وہ کیا ہے قاسط, اس کے معنی کیا ہے الجائر ظلم. یہ تحلیل لفظی بیان کرنے کے بعد امام صاحب رحمت اللہ علیہ اپنی حدیث بیان کرتے ہیں, حدثنا احمد بن اشقاق حدثنا محمد بن فضیل حدث عن عمارة بن القعقاع عن ابی ذرع عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. اب وقت نہیں ورنہ ان تمام تراجم کے جو ہیں محدثین رحمہم اللہ احمد بن اشقاب ہیں, محمد بن فضیل ہیں, عمارہ بن قعقاع ہیں, یہ ابو ذرع ہیں, کون ہیں, ان تمام کے بارے میں آپ سے عرض کرتا کہ ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آج دشمن کی آنکھ کا جو ہے نا وہ کانٹا بنے ہوئے ہیں, ہر دور میں, آج ہی نہیں بلکہ ہر دور میں بنے, ہر دور میں بنے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان للرحمن, دو کلمے ہیں رحمان کو بڑے ہی محبوب ہیں. رحمان صفت اوزان کے لیے بھی لائے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اشارہ یہ بھی کہ یہ بھی اللہ کی رحیمیت کا تقاضا ہے کہ تھوڑے سے مختصر کلمات ہیں لیکن اجر و ثواب ان کا اللہ بہت عطا فرماتے ہیں. خفیفتان علی اللسان, زبان میں پڑھنے میں بڑے ہی ہلکے. ثقیلتان فی المیزان, لیکن میزان میں یہ بڑے ہی کیا ہیں وزنی اور بھاری ہیں. وہ کلمے کیا ہیں سبحان اللہ وبحمدہی, سبحان اللہ العظیم, یہ ہیں وہ کلمے. سبحان اللہ اللہ ذو الجلال کی صفت تنزیہ ہے کہ اللہ ذو الجلال ہر عیب سے ہر نقص سے کیا ہے وہ پاک ہیں, اور بحمدہی یہ اللہ ذو الجلال کی صفت کمال کی طرف اشارہ ہے. یعنی اللہ کی جو صفات ہیں صفات سلبیہ بھی ہیں اور صفات ایجابیہ بھی ہیں. اللہ ذو الجلال کا شریک نہیں ہے, لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, یہ بھی اللہ ذو الجلال کی صفات ہیں. تو یہ صفات سلبیہ اشارہ ہے سبحان اللہ میں کہ اللہ تمام نقائص سے, ہر قسم کی کمزوری سے, ہر قسم کے عیب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے پاک. انسان اپنی تمام تر خوبیوں کے باوجود کوئی نہ کوئی نقص, کوئی نہ کوئی کمزوری, کوئی نہ کوئی عیب اس میں پایا جاتا ہے, صاحب خطا اس میں ہوتی ہے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی صاحب, کوئی خطا, کوئی نسیان, کوئی بھول اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہوتی نہیں. اس قسم کے ساری کمزوریوں اور نقائص سے اللہ کیا ہے سبحان پاک ہے. وہ بھی ہم بھی ایک تسبیح وہ ہے, ایک پاکیزگی وہ ہے جو معتزلہ نے سمجھی. حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے نا کہ لیس کل تسبیح انت حمید, ہر تسبیح جو ہے وہ تحمید نہیں. اسی لیے اکثر و بیشتر جہاں بھی سبحان اللہ آیا ہے وہاں اللہ ذو الجلال کی اور صفت کا ذکر بھی ہے, جس طرح سبحان ربی العالی, سبحان ربی العظیم, سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم. یعنی صرف سبحان اللہ نہیں بلکہ اللہ ذو الجلال کے دوسرے صفات اور دوسرے اوصاف کا بھی ذکر اللہ ذو الجلال والاکرام نے کیا ہے, نبی علیہ السلام نے کیا ہے. اس لیے یہ پوری کامل تسبیح ہے, سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم. یوں سمجھنا چاہیے کہ یہ حمد تسبیح اور یہ حمد, یہ دونوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تمام صفات کے جامع لفظ. سبحان اللہ ہے وہ بحمد, جس میں تمام صفات کاملہ بھی اور جس میں تمام صفات مثبتہ بھی اور جس میں تمام صفات کہنا چاہیے کہ نافیہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی کی کو شامل ہے یہ دونوں کلمے سبحان اللہ و بحمدہ اور سبحان اللہ العظیم. یہ رحمان کے مقابلے میں عظیم یہاں اس لیے بھی اشارہ کر دیا کہ اللہ کو صرف رحیم ہی نہ رحمان ہی نہ سمجھو, اللہ کو بڑا بھی سمجھو. ایمان بین الخوف و رجا ہے, ایمان بین الخوف و رجا ہے. صرف اللہ ذوالجلال کی رحیمیت پہ نہ جاؤ بلکہ اللہ ذوالجلال کی عظمت پہ بھی جاؤ. اللہ ذوالجلال پوچھنا چاہے تو معمول سی مسئلے سے کی گرفت کر لیں, لا یسالو اما یفعل وهم یسالون. اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں, ہر سے اللہ پوچھے گا لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی پوچھے گا نہیں. اس لیے اللہ کی رحیمیت پہ ہی نہ اتراؤ بلکہ اللہ ذوالجلال کی عظمت کا سکہ اور اللہ ذوالجلال کی ہیبت اور ڈر اور خوف کا سکہ وہ بھی اپنے دلوں اور اپنے قلوب میں جو ہے وہ راسخ کرو. ایمان اسی لیے کہتے ہیں کہ بین الخوف ور رجا کا نام ہے, اور یہ دونوں کلمے اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہاں بڑے ہی بابرکت. حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ فرشتوں کی تسبیح کیا ہے, فرشتے کیا تسبیح پڑھتے ہیں؟ تو فرمایا یہی سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتے ہیں. فرمایا 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنے والا
جو 100 مرتبہ پڑھتا ہے اگرچہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو اللہ ان کو معاف فرما دے گا. کتنے بابرکت ہیں یہ جملے. فرمایا جو آدمی یہ وظیفہ پڑھتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ یا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام کو, قیامت کے دن کوئی بھی نیکی کا عمل کرنے والا اس کے برابر نہیں ہوگا الا یہ کہ وہ آدمی بھی 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھے اور 100 مرتبہ شام کو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھے. تو اس آخر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث لا کے طالب علموں کو پڑھنے والوں کو ذکر و اذکار کی طرف بھی اشارہ کر دیا جو اصل زندگی کا نچوڑ ہے, جو ساری عبادات کا خلاصہ ہے. بہرحال اسی بات پہ اکتفا کرتا ہوں, اور آخر میں ایک بات اپنے تشریف لانے والے بھائیوں سے اور یہاں حاضر ہونے والی تشریف لانے والی اپنی بھائی بہنوں سے بھی عرض کرتا ہوں کہ یہ جو چھوٹا سا یہ دین کا جو پودا اور یہ چھوٹا سا دین کا گھر اس دین کا مرکز بنایا ہے ہمارے مولانا عثمانی صاحب نے, آپ سب کی ذمہ داری اور فریضہ ہے کہ مل کے اس کو اس کی آبیاری کریں. جیسے بھائی ایک آدمی ایک آدمی تنہا کوئی کام سر انجام نہیں دے سکتا. اگر کوئی کرے گا تو ان پہ کوئی احسان نہیں ہوگا, اپنی آخرت سنوارے گا, اپنے اللہ سے اجر پائے گا, اپنے اللہ سے اس کا بدلہ, اپنے اللہ سے اس کا ثواب حاصل کرے گا. ان پہ کوئی احسان نہیں, اپنی آخرت سنوارنے کے لیے, اپنی آخرت درست کرنے کے لیے یہاں کے بھائیوں کو یہاں کے ساتھیوں کو چاہیے کہ وہ یہاں کی مسجد یہاں کے مدرسے کے بارے میں توجہ فرمائے. یہ دین کی باتیں بھی آپ کو اسی مدرسے ہی کی بدولت آپ کو مل رہی ہے. یعنی دین کی باتیں گاہے بگاہے علماء کرام تشریف لاتے ہیں, آپ کو دین کی باتیں بتلاتے ہیں, تو اس لیے کہ یہاں مسجد ہے, یہاں مدرسہ ہے. اگر یہ مدرسہ اور مسجد نہ ہو تو یہ دین کی باتیں کہاں ہوتی ہیں؟ گھروں میں بھائی, ملوں میں کہاں ہوتی ہیں, فیکٹریوں میں کہاں ہوتی ہیں؟ یہ دین کی باتیں تو دین کے براکت میں ہوتی ہیں. اس لیے اگر دین کو پھلتا پھولتا ہوا ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے, دینی ذمہ داری ہے کہ ہم دینی مراکز کی تائید اور دینی مراکز کے ساتھ تعاون کریں. جو حالت خطہ میں نے دیکھی گوجرا والا بڑا ہی ماشاءاللہ صنعتی شہر ہونے کے باوجود بڑے ہی افسوس ہوا کہ یہاں کے صنعتکار اور یہاں کے ساتھی وہ معاف کرنا وہ سفید کپڑوں پہ سفید کور پہ ہی ایک اور چادر چڑھانے کے عادی بن گئے. معاف کرنا, معاف ہی مانگتا ہوں, وہ کپڑا جس پہ آگے پہلے ڈالا ہوا ہو نا کور پہ اسی پہ ایک اور چادر چڑھانے کے عادی بن گئے. تو بھائیو اپنے وہ کیا کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال, جہاں کوئی چیز نظر نہ آئے وہاں لگاؤ, جہاں چیزیں نظر آتی ہیں وہاں تو نظر آنے والی بہت سی چیزیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی اخلاص سے ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
عزیز بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زید علمائی کرام کی تقاریر تلاوت قرآن مجید کی کیسٹس، سیڈیز، خوبصورت اسلامی پوسٹرز، کیلنڈرز، اسلامی اور تحقیقی کتب کی اشاعت کا عظیم ادارہ المکتبۃ الکریمیہ، برائے رابطہ 6 عظیم منشن نزد لکشمی چوک، رائل پارک، لاہور، گلی نمبر 38، وائی بلاک، پیپلز کالونی، گجراوالا، فون 2716655، احمد مارکیٹ نزد جامع محمدیہ اہل حدیث، نیائی چوک، اردو بازار، گجراوالا۔